احتجاج کرتے رہیں گے، مطالبات کرتے رہیں گے، فریاد کرتے رہیں گے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اب کیا وقت آ نہیں گیا کہ پوری قوم یکجا ہو جائے، پارلیمنٹ میں تمام حکومت کی پارٹیاں اور اپوزیشن پارٹیاں یکجا ہو جائیں اور طے کر لیں کہ ان کو اس آگ اور خون کے علاوہ میں مزید جلتے رہنا نہیں دیا جائے گا اور بچایا جائے گا.
مفتی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سانحہ راولپنڈی ہے کیا یہ اب آخری سانحہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے؟ قوانین پاکستان میں ہیں اور انتظامیہ اور حکومت کو اب اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ جو بنیادی حقوق ہیں پاکستانی شہریوں کو بلا تفریق یہ کہ ان کا کیا عقیدہ ہے وہ مہیا کرنے چاہیے، وہ کرنے چاہیے. علامہ مفتی صاحب آپ نے سنی، مفتی صاحب بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ قوانین تو ہیں. اب آپ دفعہ 144 کی مثال لے لیں، جب وہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے تو راولپنڈی سانحہ ہو یا کہیں اور بھی، جب کوئی اشتعال انگیزی کا ان پہ الزام لگتا ہے تو کیا یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو دفعہ ایگزسٹ کرتی ہے اسی کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ علماء کو جس وقت چاہا استعمال کر لیا گیا، لیکن آپ لوگوں کی ایسی کوئی اتھارٹی کیوں نہیں کہ آپ کہیں کہ جو قانون ہے اس کو تو امپلیمنٹ کیا جائے؟
دیکھیے، علماء کرام اور ریاست میں ایک بنیادی فرق ہے. علماء کا کام تبلیغ، ارشادی اور لوگوں کو سمجھانے کا ہوتا ہے. ریاست کا کام امپلیمنٹیشن کا ہے. امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس پاور ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے. ریاست کے پاس، کوئی ریاست کمزور نہیں ہوتی، یہ ذہن میں رکھیں، کوئی ریاست کمزور نہیں ہوتی. اس کے پاس جتنے پاورز ہوتے ہیں وہ کسی اور انسٹیٹیوٹ کے پاس یا انسٹیٹیوشن کے پاس نہیں ہوتے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس کلاشنکوف ہے. جو پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے اپنے حقوق مانگے گا اس کو یہاں پر حق نہیں ملتا ہے. یہ ایک پریکٹس ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، گزشتہ 30 یا 25 سالوں میں جتنی دہشت گردی ہوئی، جتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں نہیں. اور مختلف فرقوں کے ہیں، بریلوی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، کوئی بچا نہیں ہے. ٹھیک، کیا آج تک کسی مجرم کو سزا ملی؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایسے ایسے مجرم جنہوں نے 150-150 لوگوں کو قتل کرنے کا اعتراف کیا، کسی جج کو یہ جرأت نہیں ہوئی ان کو سزا دینے کی. اور نہ صرف ایسے لوگوں کو باعزت بری کر دیا گیا، بلکہ اس وقت کی حکومت نے اور آج بھی وہی پریکٹس ہے، ایسے لوگوں کو پولیس فورس اور پورے پروٹوکول کے ساتھ کھلی اجازت دے دی کہ وہ جس طرح سے چاہیں معاشرے کے اندر نفرت پھیلاتے تھے.
اب دیکھیے،
میں قانون کی طرف آ رہا ہوں. جب قانون کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ریاستی اداروں کا رویہ ایسا ہو تو وہاں پر آپ کس سے یہ توقع رکھیں گے؟ ہمیں عدلیہ سے توقع ہے نا کہ عدلیہ سزا دے، ہمیں پولیس سے توقع ہے نا کہ وہ صحیح سمت پہ تفتیش کرے. لیکن کیا یہاں پر تھانے نہیں دکھتے؟ کیا یہاں پر وکیل کی جگہ جج نہیں خریدا جاتا؟ کیا یہاں پر بڑے بڑے ڈاکو اربوں روپے چرانے کے بعد، کھانے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ رہتے، جبکہ اس کے مقابلے میں اشارہ توڑنے والا حوالات میں بند ہو جاتا ہے؟ جہاں پر اس طرح کا ڈبل سٹینڈرڈ ہو وہاں پر انصاف ناپید ہو جاتا ہے. جب انصاف ناپید ہو جائے تو پھر معاشرے میں افراتفری اور اسی طرح کی صورتحال جنم لیتی ہے. اس لیے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اپنے رٹ کی حفاظت کرے، رٹ قائم کرے، انصاف کی نظر سے دیکھے.
لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی حکومت کوئی کمزور نہیں ہوتی،
ریاست کوئی کمزور نہیں ہے،
یہ پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے.
بالکل، میں نے پہلے شاید اشارہ کیا تھا جب حکومتیں،
جی کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ وہی عناصر ہیں جن کی وجہ سے یہ حکومت
نہیں، شدت پسندوں کے ووٹ سے آئے تو وہ شدت پسندوں کو کیسے روکیں گے؟ وہ کیسے روکیں گے؟
لیکن ووٹ ہم ہی دے رہے ہیں، ہم بارہا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے سے ووٹ بھی تو ہم ہی دے رہے ہیں.
اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر غربت بے انتہا ہے اور اس کے ساتھ جہالت بھی بے انتہا ہے. جو آپ کو رپورٹس ملتی ہیں تعلیم کے ریشو کے حوالے سے، ریئل جو صورتحال ہے وہ اس سے بہت بدتر ہے. یعنی آپ جائیں گاؤں میں، آپ جائیں شہروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، آپ کو لوگوں کے مینٹل لیول کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے۔ ایک وقت کے کھانے پر ووٹ بکتا ہے، جہاں پر اس طرح سے ووٹ بکتا ہو ان سے آپ یہ توقع رکھیں گے کہ وہ اچھے افراد کا انتخاب کریں؟ نہیں، وہ اسی کا انتخاب کریں گے جو ان کو روٹی دیتا ہے۔
جو بھی کوئی افواہ پھیلائی جائے گی، جو بھی کوئی کوشش کرے گا اشتعال انگیزی کی، تو اس کے اوپر بھی یقین کیا جائے گا۔ میں لاسٹ ٹائم بھی آپ جب، بلکہ ہم 9 محرم الحرام کو یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ شاید اس قسم کی اب ضرورت ہے کہ یکجہتی بھی ہو اور اس قسم کی امپلیمنٹیشن ہو جہاں کریکولم بھی ایک ہو۔ اور میں تو بار بار یہ بھی چاہوں گی کہ جو بھی علماء کرام ہیں وہ بھی اس بات پہ سٹریس دیں کہ جو آپ ایک مدرسے میں پڑھا رہے ہیں یا جو ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں اس میں یونیفارمیٹی ہو، اس میں یکساں تعلیم ہو، نہ کہ اس میں اتنا فرق ہو کہ کوئی جو انگریزی اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بالکل مختلف ہے، اور جو اگر اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے خواہ اسلامیات ہو یا آپ کی انگلش لینگویج ہو، لیکن اتنا جب تفریق ہے تو وہاں پہ تو کوئی بھی افواہ ظاہر پکڑی جائے گی اور غربت ایک بہت بڑی وجہ ہے۔
بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ دیکھیے ابھی اسی واقعے میں کیا ہوا، مسجد کو آگ لگائی گئی، مسجد جل گئی، مسجد کے اندر موجود یا باہر موجود جو بھی لوگ تھے ان میں مدرسے کے ایک دو طالب علم بھی تھے اور باقی عوام بھی تھی، ان کو بھی مار دیا گیا، جس نے بھی مارا جرم کیا۔ لیکن جس طرح سے اس کو پروپیگیٹ کیا گیا، کس نے کیا؟ انہی عناصر نے جو اس ملک کے دشمن تھے، اس ملک کے امن کے دشمن تھے۔ یہاں تک اس کو پروپیگیٹ کیا گیا کہ 90 لوگ مارے گئے ہیں، 130 زائد، 80 لوگ مارے گئے، یہاں تک پروپیگیٹ کیا گیا کہ 60 لوگوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، اور پھر سوشل نیٹ ورک پر اتنی جعلی تصویریں ڈالی گئیں کہ پورے معاشرے کے اندر ایک ہلچل مچ گئی، جبکہ بعد میں 2 دن بعد یہ ثابت ہو گیا وہ ساری کی ساری چیزیں فیک تھیں، ساری کی ساری اطلاع رسانی فیک تھی، پیچھے ایک لوبی تھی جس کا کام ہی اس ملک میں افراتفری پھیلانا ہے۔ اب جہاں پر قانون عاجز ہو، ایسے لوگوں کی نہ نشاندہی کرے اور نہ ان کو سزا دے، جبکہ اس کے سائبر کرائمز کے لیے قوانین موجود ہیں، ان قوانین پر بڑی آسانی سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایسے مجرموں کو، جو انسانیت کے مجرم ہیں، جو پورے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، ان کے مقامات کی نشاندہی بھی ہو سکتی ہے، ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن ریاست اس حوالے سے خاموش ہو۔ یعنی اکسانے والوں کا جرم قتل کرنے والوں سے کم نہیں ہوتا، آگ لگانے والوں کا جرم ایک، لیکن آگ لگانے پر اکسانے والوں کا جرم اس سے کم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ان لوگوں کو جب آپ سزا نہیں دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ اس طرح کی صورتحال نکلے گی۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ہم معاشرے سے اس جہالت کو دور کریں، ان کو یکساں نصاب کی طرف لے آئیں۔ اگر مدارس میں دنیوی تعلیم میں کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان یونیورسٹیز کی طرف بھی جائیں، تعلیمی طرف بھی جائیں، وہاں پر ایسا ہم رائج کریں جس میں تمام فرقوں کی جو مشترکات ہیں ان کی تعلیم ہو، تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہمارے درمیان ڈفرینسز نہیں ہیں،
ڈفرینسز کم ہیں۔
اگر ہم اس چیز کی تعلیم دینے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے درمیان 95% سے زیادہ مشترکات ہیں، بہت کم اختلافات ہیں، تو یہی چیز باعث بنے گی کہ آپ لوگوں کو ایک نیا شعور دیں گے، اور جو نسل آگے آئے گی وہ انشاءاللہ تعالی ایک صالح نسل بنے گی۔
حافظ صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں مدارس اس کی ضرورت ہی کیا ہے اگر ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ابتدائی تعلیم خصوصاً جہاں پہ دی جا رہی ہے، وہاں ایک معیار ایجوکیشن کا ایسا ہو، خصوصاً مذہبی تعلیمات کا، تمام مذہبی تعلیمات کا ایسا معیار، اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے؟
دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ریاست کی ذمہ داری بنیادی جس پہ ہم متفق ہیں، مفتی صاحب بھی، ہم بھی، تعلیم بھی ریاست کی ذمہ داری۔ ایک اسلامی مملکت میں آپ نصابی تعلیم اٹھائیں، آپ اس اسلام آباد میں آپ اگر ایک سیکٹر میں جائیں گے تو ایک ہی روڈ پر 10 تعلیمی ادارے اور سب کے نصاب الگ ہیں اور سب کے فیسز الگ ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ دینی مدارس کو، یا لوگ کہتے ہیں کہ دینی مدارس میں آپ جدید تعلیم لائے، وہ تو ہم لا رہے ہیں، ہمارے ہاں 2% سے کم طلبا داخل ہوتے ہیں، لیکن جہاں 98% سری اداروں میں جہاں اربوں روپیہ خرچ جاتے ہیں، اگر وہاں پر دینی تعلیم کو اور اس نصاب کو مکمل طور پہ لایا جائے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہم برطانیہ کی طرف دیکھتے ہیں، ہمیں جو ایڈ ملتا ہے وہ تعلیم کے نام پہ ملتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کون ان میں سے کتنا حصہ کس طرح غصب کر رہے ہیں کس طرح کار ہے, اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن
پھر نصاب پہ ہمیں اختیار ہے, نہ ایجنڈے پہ,
ایجنڈے پہ اختیار ہے. اور اس میں سورت انفال کو نکال دیا گیا, اس میں سے قرآن کی آیت کو نکال دیا گیا, محمد بن قاسم کے اس کو نکال دیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک بچے کو تعلیم دے. بلوچستان سے میرا تعلق ہے, وہاں ٹاٹ بھی میسر نہیں ہے, خود گئی ہیں, لیکن وہاں پر جو لوگ پڑھ کر ڈگری حاصل کرتے وہ بے روزگار ہیں. آج وہ بے روزگاروں کی بڑی تعداد پہاڑوں پہ چڑھی ہوئی ہے, ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیا گیا ہے. میں ایک بات اور کروں گا, دفعہ 144 سے ہم کہتے ہیں کہ اگر بھارت نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم متحد ہو جائیں گے, اگر ہمارے لوگ ایک دوسرے کو لڑنے لگے تو ہم اتحاد کا درس دیں گے. یعنی ہمیں اتحاد کے لیے کسی سانحے کا انتظار ہے. آج جو وزیر اعلیٰ صاحب میں آپ کو بات, اگر آج وزیر اعلیٰ 3 دن سے بیٹھے ہیں, آج وزیر داخلہ وفاقی 3 دن سے بیٹھے ہیں, میں ریکارڈ پہ آنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کی آمد سے پہلے ان کو وقت نہیں, 2 منٹ کے لیے کسی بیٹھ کر بات طے کر.
یعنی ہم سانے کا انتظار کرتے ہیں. بالکل
آج ہم آپ کے پروگرام اکٹھے بیٹھے, ہم نظریاتی کونسل میں اکٹھے بیٹھے, ہم پارلیمنٹ کے اندر اکٹھے بیٹھے, ہم ملی یکجہتی کونسل میں اکٹھے بیٹھے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس مشترکات ہیں. 10 دن کا واقعہ ہے, یکم محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک. اگر حکومت سنجیدہ ہو آج کام شروع کرے. محرم سے 3 دن پہلے اجلاس کرتے جناب, یہ روٹ طے ہوتا ہے. آج شہیدی صاحب اور میں بیٹھے, آج ہمارے اختیارات دیا جائے, یکل محرم الحرام کی تیاری ہم آج کریں گے. یکل محمد الحرام کے لیے یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی یہ 7 اسٹیج پر اس کی مناقب بیان کریں گے. 10 تاریخ کو میں امام حسین کی کروں گا.
یہی اسی طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر
میں کہتا ہوں مشترکات ہیں, لیکن کیا حکومت چاہتی ہے اس بارے میں؟ حکومت نہیں چاہتی. دوسری جو ہم بات ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو اصل معاملہ ہے کہ آپ نے باڑ بھی لگا دی, آپ نے ٹریفک بھی بند کر دی, آپ نے دفعہ 144 بھی لگا دی. اب میں تو نہیں تھا یہاں پر, میں کوئٹہ تھا, شہیدی صاحب شاید کراچی میں
تھے, نہیں میں یہیں پر
تھا. لیکن اب گھر کے بیدی ہمارے شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہاں باہر کے لوگ تھے, کوئی کہتا ہے گلگت سے لوگ آئے, کوئی کہتا ہے باہر سے آئے. پھر عزادار جو بھی ہو, اگر کوئی عیسائی اپنی رسوم ادا کرتا ہے, کوئی فرقہ ہم میں سے مسلک ادا کرتا ہے, وہ پیٹرول بم ساتھ لاتا ہے.
تو
یہی بات ہے, نہیں پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب یہ واقعہ ہو اس میں بیرونی ہاتھ ہے. بھائی سرحدوں پہ کون ہے؟ آپ کی ایجنسیاں ہیں, آپ اربوں روپیہ اس کی پہ خرچہ کرتے ہیں, اور جب واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد الرٹ کر دیا.
مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں, مفتی صاحب آپ نے قوانین کو مینشن کیا, قوانین ہم نے جیسے دفعہ 144 کو بھی مینشن کر دیا. میں ایک تو سوال یہ ہے کہ جیسے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کوئی عام شہری, کوئی عام شخص جو کہ اپنا مذہب کے جو رسومات ہیں وہ فرائض ہیں ادا کر رہا ہو, وہ اپنے ساتھ پیٹرول بم تو نہیں لے کے آتا, اسلحہ تو نہیں لے کے آتا, اور شاید اتنا ماہر بھی نہیں ہوتا کہ کسی سہلکار سے اسلحہ چھین لے. یہ میرا تو کم از کم ذہن اس کی اجازت نہیں دیتا, کمپریہینڈ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ کیوں چیکنگ ان, اگر یہ کوئی نئی بات نہیں, عاشورا, کرسمس, محرم کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمیں تو اب ہماری جو پریکٹسز ہیں, جو ہماری روٹس ہیں, جو ہماری انتظامات ہیں, وہ تو ہمیں ویل ریہرسڈ ہونے چاہیے اب تک.
پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا, علامہ شہیدی صاحب نے جس طرف متوجہ کیا, آج مجھے دوستوں نے بتایا کہ مفتی منیب الرحمان آفیشل کے نام سے ویب سائٹ ہے
جی,
اور اس میں کہیں اہل تشیع کے خلاف میرے حوالے سے
جی,
کہیں دوسروں کے خلاف میرے حوالے سے مختلف باتیں لکھی گئی ہیں. پھر کچھ دوستوں نے بتایا کہ آپ کے نام سے کئی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہیں, اور میں نے کوئی ایک ویب سائٹ بھی اپنی نہیں کھولی. کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے کہ جو اس بات کو چیک کرے کہ اس طرح سے لوگوں کو ایک دوسرے سے متنفر کرنے, بدنام کرنے, یا لوگوں کو لڑانے کے لیے جو اس میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے, اس کے کوئی روک ٹوک, کوئی فلٹر ہے؟ دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا پہلے جو مکمل نہیں ہوا, کہ علماء کا رول کیا ہے
جی.
سانحہ نشتر پارک ہو, سانحہ بولٹن مارکیٹ ہو, سانحہ راول پنڈی ہو, کوئٹے کے سانحات ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پبلک کے درمیان کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، گورنر یا سیکیورٹی اداروں ایڈمنسٹریشن کے لوگ اس وقت آ سکتے ہیں؟ تو یہ علماء ہیں جو پبلک کے درمیان آتے ہیں، پبلک میں مکس اپ ہوتے ہیں اور غیر مسلح آتے ہیں. اگر پبلک کے دل میں ان کا کوئی احترام نہ ہو تو کیا پھر وہ لوگوں کے درمیان کھڑے رہ سکتے ہیں
بغیر پروٹوکول کے؟
بغیر پروٹوکول کے یہ تو میں نے کل دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میری بلکہ جان بچائی گئی کیونکہ وہاں پہ بھی علماء کرام آئے ہوئے تھے اور میں نے تو اس کی میں خود اس بات کی شہادت دے سکتی ہوں. حافظ صاحب، میرا ایک اور بھی سوال یہ تھا کہ کیا، ظاہر ہے ایگزسٹنگ قوانین بھی ہیں، موجودہ قوانین بھی ہیں، وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے، لیکن کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ریاست، اگر ہم کوئی پریشر گروپ یا یکجہتی کا ثبوت دیں تو ہم اس کی ہم مطالبہ کر سکیں کہ جو خطبہ دیا جائے یا جس قسم کی الفاظ استعمال کیے جائیں ان میں ایک کم از کم ایک منیمم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ایک تعلیم بھی ہونی چاہیے اس قاری یا خطیب ہمارے مساجد میں عوام کے سامنے ہیں اور خطبے دے رہے ہیں.
دیکھیے، ملی یکجہتی کونسل میں شہیدی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے 27 جماعتیں تھے مختلف مسالک کی، ہم نے یہ طے کیا اور خطبے ہم نے بنائے، ہم گئے. لیکن جو ریاست کی ذمہ داری ہے، جو وسائل ریاست کی ہیں، مذہبی امور ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، آئینی ادارے ہیں، آرٹیکل آئین 230 کے تحت یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں متفق ہیں، علماء کے 22 نکات ہیں جس میں اتفاق ہے، ملی یکجہتی کونسل کے 17 نکات ہیں جس میں ہم سب متفق ہیں، اتفاقات کے حوالے سے ہمارے پاس ہے. لیکن اب کیا ہے، یہ حکومت کمیشن کے بغیر نہیں چلتی، سانحے کے بعد بھی کمیشن
کچھ ہوگا، کمیشن کا کچھ ہوگا،
جوڈیشل کمیشن ہر جگہ ضروری ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سانحہ پنڈی تو سانحات کا شہر ہے، لیاقت علی خان سے لے کر
بالکل
بے نظیر بھٹو مرحومہ، ٹھیک ہے، اس لیاقت باغ میں جو خان، ڈاکٹر خان،
جی بالکل،
یہ ساری ہمارے پاس ہے.
سوال
یہ، ایک جنڈا چیچی کا پل، وہاں پر مشرف پہ حملہ، وہاں پر بے نظیر پہ ان کا سانحہ، یہ تمام چیزیں ہوئے اور گھر کا بیدی کہتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی کسی کی تحقیقات سامنے آئی، ملک کا قتل ہوا.
دیکھیں،
ملک کا قتل ہوا، پاکستان الگ ہوا، حمود الرحمان کمیشن بنا، ہوا کچھ؟
کچھ بھی نہیں ہوا. امین شہیدی صاحب، آپ کا پیغام.
دیکھیں، اس سانحے نے ہمیں کچھ نئے رخ دکھائے ہیں، عوام کے بھی اور علماء کے بھی. الحمدللہ بہت سارے علماء نے اپنا مثبت رول ادا کیا ان دہشت گردوں اور شدت پسندوں کے مقابلے میں جنہوں نے مختلف جتھوں اور گروہوں کو مسلح کیا تھا اور انہیں بھیجا تھا اس طرح کی کاروائی. لیکن اس کے مقابلے میں علماء نے بڑا خوبصورت رول ادا کیا. دو باتیں خوبصورت تھیں، ایک یہ کہ وہ عزادار جو مسجد پہ